بسم الله الرحمن الرحيم نحمد ونصلي على رسوله الكريم في كتاب اكمال الشيم شیخ تعالی سکندری رحمۃ اللہ علیہ کے اصلاحی ملفوظات کا مجموعہ ہے. اس میں سے ہماری اس جمعے کی مجلس میں پڑھا جا رہا ہے. اللہ پاک سے مانگ کر بیٹھیں کہ اللہ نے اس میں جو تاثیر رکھی ہے ہمارے دلوں میں بھی اتر جائے تاکہ ہمارے دلوں کی بھی کامل اصلاح ہو جائے جو ہمارا اس مجلس سے مقصود ہے. ہم تو اس طلب کو لے کر بیٹھتے ہیں اور یہ طلب ہونی چاہیے کہ ہمارے دل بھی بن جائیں, سنور جائیں, پاک ہو جائیں, صاف ہو جائیں, شفاف ہو جائیں, اللہ پاک کی معرفت کو حاصل کرنے والے بنے, اللہ پاک کی محبت سے معمور ہو جائیں, اللہ کی ہر اطاعت پر شوق اور رغبت سے ابھارنے والے بن جائیں, اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے بن جائیں. دل کا اصلی کام یہ ہے اور یہی ان اللہ والوں کا مقصود رہا ہر زمانے کے اندر. تصوف اسی کا نام ہے کہ دل کی صلاحیت درست ہو جائے, دل کے اندر ایسی شفافت آ جائے, صفائی آ جائے, لطافت آ جائے, پاکیزگی آ جائے, قوت آ جائے, ہمت آ جائے, جو اللہ کے اطاعت پر ڈال دے, اللہ کے نافرمانی سے میں روک دے. تو یہ ایک باب چل رہا ہے. تھوڑی سی اس باب کے اندر اونچے درجے کی باتیں ہیں کیونکہ یہ خطاب جو ہے حضرت کا اس زمانے میں ان لوگوں کے لیے جو آپ کے پاس اپنے دل کی اصلاح کی اسی طلب کو لے کر آتے تھے. تو اس باب کے اندر جو ہے کچھ ایسے احوال کا ذکر ہے, ایسے واردات کا ذکر ہے جو دل پر وارد ہوتی ہیں اور اس پر پھر جو ہمارے لیے رکاوٹیں ہیں اللہ کے تقرب کے اندر ان سے بچنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں. تو انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے تو سمجھ بھی آ جائے گی, ورنہ ان کے در تاثیر تو ہے ہی, وہ دل میں ضرور اترے گی. کیونکہ صالح یہ سارا کا سارا ان کا جو خطاب ہے وہ سالکین کے لیے ہے. سالک وہ ہے جو اللہ کے راستے میں اللہ کی رضا خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اپنی نفسانیت کو پیچھے چھوڑ کے آگے بڑھ رہا ہے. یعنی ان اعمال کو کرنے کی صلاحیت حاصل کر رہا ہے جو اللہ کی رضا کے قریب کرتے ہیں. یعنی شریعت کے مطابق ظاہر ہے کہ اللہ کے قریب جو ہے اس کی رضا خوشنودی کا جو مدار ہے وہ اس کی نازل کردہ شریعت پر چلنے ہی سے ہے. تو یہ سارا کا سارا تصور جو ہے یہ شریعت پر چلنے کی استعداد کو حاصل کرنے کے لیے, ان رکاوٹوں کے ازالے کے لیے جو اللہ کے ہمیں رضا سے دور کر دے. تو اس میں چونکہ ایک باب چل رہا ہے سالکین کے احوال میں جو تفاوت ہے ان کے درجات کے اندر, پچھلا جو ہمارا گزرا ہے ملفوظ اس کو پھر پڑھ لیتے ہیں. یہ دو ملفوظ جو گزرے ہیں اس میں مجذوب اور صالح میں فرق بتایا گیا ہے, جیسے اس کو ہم پھر پڑھ لیتے ہیں. اصل تو ادب کے جو ارشادات ہیں عربی میں ہیں جس کا ترجمہ مولانا خلیہ صاحب نے فرمایا, پھر اس کے آگے جو تشریح کی ہے ان کے خلیفہ مولانا عبداللہ گگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں, اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے, اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر رہنمائی کروائی. کیوں کہ وصف کا خود بہت اتران ناممکن ہے, تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے. اس پر تفصیل سے بات پچھلے جمعے ہو چکی کہ جو اہل جذب ہیں اللہ پاک ان کو پہلے اپنی ذات کاملہ کا مکشوف ہوتی کشف ہو جاتا ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے جو ذوق کی چیز ہے. ان جو حواس ہمارے ہیں ان سے نہیں معلوم ہو سکتی. اللہ پاک نے ہر چیز کے احساس کے لیے خاص آلہ بنایا ہے. دیکھنے کے لیے آلہ کیا ہے؟ آنکھ. اس کے اندر بادشاہ رکھ دی ہے, سننے کا آلہ کیا ہے؟ کان، اس پہ سامعہ رکھ دیے. سونگنے کے لیے آلہ کیا ہے؟ ناک، اس پہ شامہ رکھ دیے. چکھنے کے لیے آلہ کیا ہے؟ زبان، اس میں ذائقہ رکھ دیے. انگلیوں کے اندر لامسا، لمس. تو یہ ادراک حواس خمسہ کہتے ہیں نا. صرف یہی نہیں ہے، عقل ہے، یہ بھی ایک حصہ ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی، لیکن اس کے آثار معلوم ہوتے ہیں. ایک آدمی الٹی سی بھی حرکت میں کر رہا تو فوراً کہیں گے کیا کہ اس کی عقل جو ہے نا وہ کیا ہو گئی ہے، معاوف ہو گئی ہے، جنون ہو گئے ہیں. سوتن اس طرح بہت سی قوتیں انسان غور کرے تو رکھی ہیں. اسی طریقے سے انسان کے دل کے اندر بھی ایک احساس اللہ نے رکھا ہے. جیسے ان کا ادراک ان خاص جگہوں سے ہے، اس کا ادراک دل کے اندر کس قوت سے ہے. اب جس کا تعلق دیکھنے سے ہے وہ بات سننے سے حاصل نہیں ہو سکتی، جس کا تعلق سننے سے ہے وہ دیکھنے سے حاصل نہیں ہو سکتی، اور جس کا تعلق شامہ سے ہے وہ سننے سے حاصل نہیں ہو سکتی. جیسے کوئی خوشبو کسی کو کہے کہ بڑی مزیدار خوشبو ہے، وہ اس کو چکھنا شروع کر دے، آئے گا مطلب کیوں ہے؟ کہ اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے ہے؟ شامہ سے ہے. ایک جو قوت رکھی اسی سے پتا چلے گا اس کا مزہ کیا ہے. اب مزے کی قسمیں ہیں. اب جو سننے کا مزہ ہے وہ بولنے سے نہیں. قرآن قاری پڑھ رہے ہوں ماشاء اللہ، حرم میں کبھی جائیں وہاں سنتے ہیں، اس ماحول کی فضا کا اثر ہوتا ہے، اس کی خاص مزہ ہے. اب بہنے کو کیا مزہ آئے گا اس کا جس کے اندر ہاسا ہی نہیں ہے. میں کئی دفعہ عرض کیا ہمارے مولانا سید خان صاحب کے پاس ایک دفعہ گوگو کی جماعتیں بھی چل رہی ہیں، اللہ نے ہر ایک کے لیے ہدایت کا انتظام کیا ہوا ہے، تو اس کے ترجمان ہیں جو ان کو اشاروں سے سمجھاتے ہیں، کیونکہ ان کی سامعہ نہیں ہے، وہ سن نہیں سکتے. اکثر بہرے جو ہیں وہ قوت سامعہ سے محرومی کی وجہ سے بہرے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت ہے کہ بچہ سنتا ہے، سن کر نوازوں کو پھر وہ کہنا چاہتے ہیں، سنتا ہی نہیں تو کیسے بولے گا. تو ایک اس ترجمان نے بتایا جو اشارے باقاعدہ اسکول ہے. اب یہ بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ کراچی کے گوگو کے اشارے اور ہوں گے، پشاور کے اور ہوں گے، ہر ملک کے اپنے اشارے ہیں. اب تو ٹی وی کے اندر باقاعدہ یہ بھی شروع ہو گئے ہیں کہ جہاں وہ بتایا جا رہی خبر ساز اشارے بھی کیے جا رہے ہیں. اب عرب کے اشارے اور ہوں گے. وہ جس سکول کے اندر پڑھایا جا رہا ہے ان کی تربیت ہو رہی، ٹریننگ ہو رہی ہے، ترجمانی کر رہے ہیں، یعنی ان اشاروں سے وہ ان باتوں کو سن نہیں سکتے، اشاروں سے سمجھتے ہیں. تو وہ ترجمان جو ساتھ تھا یہاں پر مولانا کے سامنے خود موجود تھا، ایک چلہ بازار کے آ رہے تھے تو کہنے لگے کہ میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا، ترجمان نے بات بتائی کہ یہ اس لیے گونگا ہے کہ بہرا ہے، اور بہرا ہونے کا سن نہیں رہا، اس لیے یہ ان الفاظ کو ادا نہیں کر رہا. تو مجھے شوق ہوا کہ میں اپنے ہونٹوں اور زبان کی حرکات سے اس کو سکھاؤں تاکہ یہ بولنے لگے. تو میں نے جو ہے نا اس چلے کے اندر جو ہے نا اس کا تجربہ کیا. اب یہ کلمہ بھی بول لیتا ہے اور سورہ فاتحہ پڑھ لیتا. سن رہی اس نے مشق آئی نا، اشاروں سے سمجھایا اس کو، سمجھ گئے. اچھا اب بات یہ ہے کہ مولانا بڑے حیران ہوئے، دیکھ کر خوشی بھی ہوئی، لیکن وہ خود بھی سن رہا. اب ہم سن رہے ہیں اس کے، اس لذت سے وہ محروم ہے. کیوں؟ کہ وہ جو لذت ہے نا سننے سے، وہ اسی پر اشارہ کر رہا ہوں کہ دل کے اندر کا ایک ذوق ہے، خاص ایک حادثہ ہے، جس کا وہ بیدار ہوگا اس کی لذت کو ہی سمجھے گا دوسرا. اسی کو کہتے ہیں سلطان بہو رحمت اللہ کے شعر اکثر سنایا کرتا ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگا کون دلامیاں جانے ہو. ہم نہیں سمجھ سکتے. تو یہاں جو ہے یہ اللہ کے راستے میں چلنے والے صالحین جو ہے، جو اپنے نفس کو مغلوب کر کے اپنے اندر کے منفی جذبات پر قابو پا کر پھر اللہ کے قریب ہونے والے اعمال میں لگتے ہیں، اور اس صلاحیت کو حاصل کرنے کے لیے جو ان کا رہبر ہے، ان کا جو رہنما ہے، ان کا جو استاد ہے، جو ماہر فن ہے، وہ ان کو کچھ ذکر بتاتا ہے، کچھ دل کو مشغول کرنے کے اشغال بتاتا ہے، کچھ مراقبہ بتاتا ہے. مقصود یہ ہوتا ہے کہ دل کے اندر وہ قوت اور ہمت آئے جو نفس کو دبا کر، منفی جذبات کو قابو پا کر ان اعمال پہ لگے جو اللہ کی رضا کو حاصل کرنے والے ہیں. تو اس کے ضمن میں، اس کے تابع، اس کے دل پر کچھ واردات یا تلبیہ ہوتی ہیں جس کو وہی جانتا ہے، دوسرا بھی جانتا ہے. کسی پر انوارات کا ذکر ہوتا ہے، عجیب قسم ہے اس کی. تو یہ تذکرہ اس باب کے اندر ان کا ہے. اس میں بعض اوقات بعضوں پر ایسے انوارات کا غلبہ ہوتا ہے، اس انوارات سے مغلوب ہو کر وہ بےچارے مجنون ہو جاتے ہیں، سہارا نہیں رکھتے. اس کو مجذوب کی قسم اس میں پہلے آ چکی ہے. تو یہاں مجذوب کے طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ اول ان کو ذات کاملہ مکشوف ہوتی ہے. اللہ پاک کی ذات ہے. اب یہ جو مکشوف ہوئی ہے، یہ کشف ان کا اپنا ذوقی ہے جس کو بیان نہیں کر سکتا. دوسرا بھی سمجھے گا، اور ہر ایک کا ذوق اس میں رہتا ہے. تو یہاں پر ہمارے پہلے ان کو ذات کاملہ مکشوف ہوئی، یعنی اس کی قدرت، اس کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہے، اس کی صفات کاملہ ایسے مکشوف ہوئی کہ متحیر رہ جاتا ہے، حیران ہو جاتا ہے. اس کے بعد صفات کا مشاہدہ کرتا ہے، یعنی وہ جو انوارات آئے جس سے دل کا حادثہ بیدار ہوا، دل کی وہ آنکھ کھلی، اور اس سے جو ہے یہ جو تفصیلی احوال اس کے سامنے آئے ہیں، اب اللہ کی صفات کا مشاہدہ ہوتا ہے. پھر ان صفات سے اسماء پاک کے ساتھ تعلق بھی اٹھتا ہے کہ جب اس کی عظمت سامنے آئی ہے، تو اس کی عظمت کا جو صفت عظمت کا کیا عظیم ہے، اس کی سخاوت سامنے آئی تو جواب ہے. تو یہ سارے جو اسماء ہیں، یہ پھر اس کو اس کی طرف آتا ہے. اس سے پھر ان کے آثار، پھر مصنوعات، یعنی ان صفات کے آثار سے جو اللہ کی مخلوق کے اندر ظاہر ہو رہی ہیں، پھر اس پر جاتا ہے. اور سالیہ مجذوب کا، جس کو سب سے پہلے، یہ بات تفصیل سے پہلے ہو چکی، پہلے ذات مکشوف ہوئی، اس کی صفات ہے، اور اس کی ساری کمالی صفات کے بعد اس کی اسماء، اس کے اثرات. اور سالک کا معاملہ اس سے برعکس ہے، یعنی وہ پہلے آثار مخلوق کے اندر جایا، اس کے اندر پھر چلتے ہیں کہ یہ اثر کس چیز کا ہے، یہ کہاں سے آیا اثر جو ہے. تو وہ مخلوق سے خالق کی تصویر کرتے ہیں، مجذوب جو ہے وہ خالق سے مخلوق کی تصویر کرتے. دونوں کا معاملہ، اس کا معاملہ کہاں سے چلا، اوپر سے نیچے، یہ نیچے سے اوپر جا رہے ہیں جو سالکین ہیں، یا سالک کا معاملہ اس کے برعکس ہے. اس لیے سالکین کی انتہائی سیر اہل جنت کی ابتدا، اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جنت کی سیر کی انتہا، یہ معنی کے اعتبار سے ہے. گاہے بہم دونوں مل جاتے ہیں درمیان میں، سالک اپنے عروج میں اور مجذوب اپنے نزول میں. اس پر تفصیل سے بات ہو چکی پہلے پچھلے جہاں اس میں، تو اب آگے یہاں یہ جو آ رہا ہے، اب اسی کے تعلق سے اگلا محفوظ حضرت کا یہ ہے کہ ان میں جو حق کے وجود سے اشیاء کے وجود پر دلیل لاتے ہیں، اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاتے ہیں، بڑا فرق ہے. جس نے وجود حق جل وعلا سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا، اس نے وجود واجب کو اس کے مستحق کے لیے سمجھ کر محدثات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا، اور محدثات کے وجود سے وجود حق جل وعلا پر استدلال کرنا محجوب ہونے اور واصل بارگاہ نہ ہونے کے سبب سے ہے. ورنہ وہ کب غائب ہے جو ان پر استدلال کی ضرورت ہو، اور کب دور ہے جو آثار اس طرف پہنچا دیں. کروں کہ یہ تھوڑی سی اونچے درجے کی باتیں، ہم چونکہ تربیت کی کتاب کو پڑھ رہے ہیں، اب یہ کتاب قریب اختتام کی ہے، یہ ذرا تھوڑے سے اور اونچے درجے کی باتیں ہیں. پھر اس کو پڑھ لیتے ہیں, جس کے پڑھیں گے جو اس کی تشریح کی انہوں نے, ان میں جو حق تعالیٰ کے وجود سے اشیاء کے وجود کو دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیاء کے وجود سے حق تعالیٰ کے وجود دلیل لاتے ہیں, بڑا فرق ہے. پہلے عرض کیا نا, مجذوب اوپر سے کیا آ رہا ہے نیچے, اور صادق نیچے سے کہاں جا رہا ہے اوپر. تو ان کے فرماتے ہیں جس نے وجود حق جل وعلا سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا, اس نے وجود واجب کو اس کے مستحق کے لیے سمجھ کر محدثات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا, اور محدثات کے وجود سے وجود حق جل وعلا پر استدلال کرنا محجوب ہونے اور واصل بارگاہ نہ ہونے کے سبب سے ہے. کیونکہ یہ وہ تو واصل ہو گئے نا, کیونکہ انہوں نے پہلے اللہ کی ذات و صفات کے تعلق سے تفصیلی ان پر کھل گیا سارا کتاب, اور یہ جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں یہ محجوب ہیں اس سے, واصل بارگاہ نہ ہونے سے. ورنہ وہ کب غائب ہے؟ اللہ کی ذات غائب ہے جو اس کو استدلال کی ضرورت ہو, اور کب دور ہے جو آثار اس تک پہنچا دیں. اس کے فائدے میں لکھتے ہیں مولانا عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ, یہ ارشاد بھی مجذوبین اور صادقین کے حال میں ہے کہ مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک مکشوف ہوتی ہے اور باقی مخلوقات و مصنوعات و اسماء و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں, وہ اسی میں محو ہوتے ہیں. جب ان کا نزول ہوتا ہے تو اوصاف و اسماء سے اتر کر مخلوقات مصنوعات کے مشاہدے میں آتے ہیں, اور افاقہ ان کو ہوتا ہے تو حق کے وجود سے اشیاء کے موجود ہونے پر دلیل آتے ہیں. یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہے, اس سے استدلال کر کے اشیاء کا وجود ثابت کرتے ہیں, یہ ہے مجذوب. اور سالکین اس کے برعکس ہیں, یعنی ان کی نظر میں ابتداءً اغیار یعنی مصنوعات کا وجود ہوتا ہے, اور ان سے استدلال کر کے سانے تک پہنچتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے, جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ہمارے حضرت کے یہاں جب پہلی دفعہ حاضری ہوئی تو حضرت نے ایک جملہ فرمایا ہے کہ اللہ کی معرفت یعنی اس کی پہچان کے لیے آثار سے افعال, افعال سے فائل, تو فائل یہ کہ اللہ کی ذات پہلے, یعنی جو کچھ دنیا کے اندر ہے یہ آثار ہیں. کس چیز کے؟ افعال کے. افعال کس کے ہیں؟ فائل یہ کہ اللہ کی ذات پہلے. جیسے ایک مثال دی کہ یہ بلب ہے, اس بلب کو روشنی نظر آ رہی ہے, یہ بلب کے اندر گزرتی ہے اس کی روشنی, اس کا تعلق اس کے سوئچ کے ساتھ ہے. ابھی سوئچ آپ ہو رہے, جیسے ابھی ہمارے اوپر اسپیکر کی آواز نہیں آ رہی تھی, کچھ سوئچ میں گڑبڑ تھوڑا نہ دو تین دفعہ اس کو کیا ہے تو آ گئے تھے. اب وہ موجود ہے اسپیکر, لیکن اس کے اندر کرنٹ نہیں پہنچا تو آواز وہاں نہیں آئی. اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ سوئچ کے ساتھ. روشنی کا تعلق ابھی سوئچ بند کر دو, لیکن سوئچ کے اندر بھی کچھ نہیں ہے, اس کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ پاور ہاؤس کے ساتھ ہے. اس مان سکتے پاور ہاؤس کو کون چلا رہا ہے؟ انجینئر. اب انجینئر کو مار دیا, آپ کہہ لو کس نے سکھایا ہے؟ جب وہ چلتے چلے جائیں گے تو کدھر پہنچیں گے؟ خالی فائل حقیقی کون ہے؟ تو آثار سے افعال یا اس پر مارے کہ ان کے لیے جو سالکین ہے کہ ان کی نظر میں ابتدا اغیار مصنوعات کا وجود ہوتا ہے, ان سے استدلال کر کے سانے تک ان کے بنانے والے تک پہنچتے ہیں. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. جس نے حق جل وعلا شانوں کے وجود سے اشیاء کے وجود پر استدلال کیا, اس نے وجود کو اس کے مستحق کے لیے ثابت کیا, اس لیے کہ وجود حقیقی اسی کے لیے ثابت ہے اور باقی اشیاء حقیقت معدوم میں محض ہے, ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. اللہ کی ذات جو ہے واجب الوجود ہے, اور باقی جو ہے ان کا ہونا نہ ہونا اللہ کے نزدیک. کیوں؟ کہ اس کے ارادے سے وجود میں آئے ہیں. اب اس کا ارادہ عدم, ارادہ عدم کو ہو جائے ختم, ساری کائنات ایک لمحے میں ختم. اس کے ارادے سے وجود اور اس کا ارادہ ختم کا ختم, تو حقیقی وجود کس کا ہوا؟ اور باقی اشیاء حقیقتاً معدوم محض ہیں اور مجاز موجود ہیں. تو اس شخص نے اصلی یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محتساب کے وجود کو ثابت کیا کہ ان کا بنانے والا یقیناً ہے، اور اس کے بنانے سے اور اس کے ارادے سے یہ چیزیں موجود ہیں. جب وہ ارادہ فرما لے گا اب انسان بڑا دردناتا پھٹتا ہے، بڑے جہاں چیزیں بنا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، لیکن جب اللہ کا ارادہ اس کے ختم کرنے کا آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ ایک لمحے کے اندر جسم موجود ہے، عقل بھی گئی، حرکت بھی گئی، دیکھتے ہیں. تو اس لیے یہ شخص جو ہے حقیقی وجود جس کے لیے ثابت ہے، جس نے اشیاء کے وجود سے، یہ تو ہے نا، جس نے خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات اور مقتصاد کے وجود کو ثابت کیا، اور جس نے اشیاء کے وجود سے حق تعالیٰ کے وجود کو استدلال کیا، اس کی وجہ یہ ہے یہ شخص حقیقی وجود جس کی ثابت ہے اس کی بارگاہ عالی سے دور ہے، محجوب ہے. پہلے چیزوں کو دیکھ رہا ہے نا، خود سے جو نہیں تھی، اب ان کو دیکھتا ہے. اچھا کیا ہے؟ پھول دیکھا اس نے، اتنا خوبصورت، ایسی خوشبو، ایسا رنگ، ایسی ملائمت، کس نے بنایا؟ ابھی چلے گئے پہنچے گا یہ بھی، لیکن جس وقت وہ مخلوق کو دیکھ رہا ہے اس وقت قدر سے موجود ہے. اب اس استدلال کرتے کرتے پہنچے گا، اور مجذوب جو ہے وہ اس کے وجود کا پہلے استحضار اور اس کے یقین کے بعد وہ ادھر آ رہا ہے. تو اس لیے فرما رہے ہیں اس کی اصل یہ ہے کہ یہ حقیقی وجود اس کے ساتھ اس کی بارگاہ عالی سے دور و محجوب ہے اور واصل نہیں ہے. اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہے جو واقع معدوم ہے اور مجازن موجود ہے، حقیقت ان کا وجود اس کے تابع ہے، جب وہ ختم تو ختم اس کے، تو معدوم شہر سے موجود پہ استدلال کرتا ہے اور وقفی سے ظاہر پر دلیل آتا ہے، اس لیے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے. اور اگر اس کو دور اور محجوب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ سے موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ٹھہرا دے تو غائب کر دے، اور اس کے استدلال کی وجہ سے موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو ٹھہرا دے تو کب غائب ہے؟ یعنی غائب نہیں ہے جو اس پر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہو. اور دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچا دے؟ اس کی شان تو یہ ہے وہ ہماری جان سے بھی زیادہ قریب ہے. فرما دیا میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب، اور ہر شہر کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے. پر بس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے دور ہونے محجوب ہونے کو بتا رہا ہے. تنبیہ جاننا چاہیے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم اصطلاحی میں ہوتا ہے، بلکہ ذوقی استدلال ہے. یہ ذوق کی چیز ہے، جب دل کے اندر کا وہ ذوق پیدا ہوتا ہے اس ذوق سے اس کی حقیقت کو سمجھا جا سکتا ہے. یہ ویسے سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. اللہ سے مانگے کہ اللہ ہمارے بھی دل کے اس ذوق کو بیدار فرماتے ہیں. لیکن یہ کب بیدار ہوگا؟ جب دل کے اندر شفافت آئے گی، دل نفسانیت سے پاک ہوگا. جب تک دل کے اندر نفسانیت موجود ہے، من کے جذبات کا اس پر غلبہ ہے اور تسلط ہے، وہ ذوق بیدار، اس کی پنہ کو سمجھنا، اس کی حقیقت کو سمجھنا اس دل کے لیے ممکن. تو یہ تصوف جو صفائی ہے، اللہ کرے یہ بات ہمارے دلوں میں اتر جائے، یہ ساری اسی لیے ہے کہ اس دل کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، تقوا کی اور فجور کی آپس میں کیا کشمکش چلتی ہے. فجور کی قوت اوپر قبضہ کرنا چاہتی ہے، تقوا کی قوت قبضہ کرنا چاہتی ہے، تو دل کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چلتی ہے. کوئی اس سے خالی نہیں، کوئی انسان اس سے خالی نہیں، الا ما رحم ربی، جن پر اللہ کا خاص فضل ہو جائے. ورنہ ہر ایک کے اندر جو ہے، یعنی کتنا بڑا اللہ کا ولی بھی بن جائے گا، اس کے اندر بھی جھلکیاں آئیں گی اور آتی ہیں. تو ہمارے اندر میں ہم نے وہ قوت حاصل کرنی ہے، وہ طاقت حاصل کرنی ہے کہ اپنے اندر کی اس منفی قوت کو ابلتے ہی دبانا، یہ ابھری تو مغلوب ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. تو جب یہ اندر کی منفی قوت کو دبانا آ گیا، اس کو مغلوب کرنا آ گیا ہے، اور تقویٰ کی قوت ابھر گئی، یعنی دل صاف ہو گیا. صاف ہونے کے اعتبار سے مراد یہ نہیں کہ معلوم نہیں ہوگی، صفات سے مذمومہ انسان کے اندر سے بالکل نکل جائے، فرشتہ بن جائے، یہ ممکن نہیں. فرشتے کے اندر اللہ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کو منفی جذبات دیے ہی نہیں، منفی قوت ہے ہی نہیں ہے. تو انسان کے اندر یہ دونوں قوتیں رہیں گی اور کشمکش چلے گی. تو تصوف سے، تزکیے سے مقصود یہی ہے کہ ایسی قوت کا حصول جس سے یہ منفی قوت، منفی تقاضے جو ہیں ان کو دبانا آ جائے. اور کس پر آئے؟ اس کے تقرب والے اعمال پر شریعت نے بتایا. یعنی اللہ کا جو قرب حاصل ہوگا وہ اس کی اشعار سے ہے، نافرمانی کو چھوڑنے سے ہے. تو اپنے اندر میں وہ قوت حاصل کرنی ہے جس سے ہم اس کی اطاعت پر چلتے چلے جائیں اور نافرمانیوں سے بچتے چلے جائیں، پھر اس دل کے اندر کا وہ حادثہ بیدار ہوگا، اس میں پھر روشنی آئے گی، اس میں نور آئے گا، اس میں اس کا ادراک بیدار ہوگا، پھر اس کا وہ ذوق بیدار ہوگا، پھر یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں. اللہ سے مانگے اللہ ہمیں جی ہمارے بھی اصلی ذوق کو بیدار فرما دے. اسی کے لیے ہمارے یہاں یہ ذکر کی مشق ہے. یہ ذکر جو ہے ہمارے یہاں ذکر قلبی کی مشق کی جاتی ہے، ذکر خفی کی. یہ بھی ایک طریقہ ہے دل کی اصلاح کا، دل کی صلاحیت کو درست کرنے کا، دل کے اندر یہ روحانی قوت کو حاصل کرنے کا، دل کے اندر اس پاکیزہ قوت کو حاصل کرنے کا، دل کے اندر اس پاکیزہ جذبات کے غلبے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ دل میں چپ کے اللہ کی یاد کو بسا لیں. اس کا مستقل حکم بھی ہے، وَذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَقُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ. فرمایا جا رہا ہے کہ اپنے رب کو اپنے جی میں یاد کریں، اپنے دل کے اندر عاجزی کے ساتھ اور پکارے بغیر چپ کے اور صبح بھی یاد کرو اور شام بھی یاد کرو، اور غافلین میں سے نہ ہو. کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں فَذْكُرُونِ أَذْكُرْكُمْ، جب تم مجھے یاد کرو گے تو میں بھی تمہیں یاد رکھوں گا. ہم جو اللہ کو یاد کریں گے اس کے نام کے ساتھ، دوسری کا فرما رہے ہیں وَذْكُرْ اِسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، کہ رب کو اس کے نام کے ساتھ یاد کرو، تبتل کے ساتھ. یعنی یہ جو صلاحیت لینی ہے نفس کو مغلوب کرنے کی، منفی جذبات پر قابو پانے کی، ماحول کی گندی فضاؤں سے بچنے کی، یہ حاصل کرنے کے لیے تنہائی کے اندر کچھ وقت نکال کر اللہ کے نام کو دل میں رجا لیں، بسا لیں. فتبارک اسم ربک، اللہ فرما رہے ہیں کہ رب کا یہ نام جو ہے یہ بڑا متبرک ہے. اس متبرک نام کی تاثیر یہ ہوگی کہ دل کے اندر سے منفی جذبات ہیں وہ جھڑیں گے، یعنی مضمئن ہو جائیں گے، کرعدم ہو جائیں گے. اللہ سے مانگے کہ اس سے جو مقصود ہے دل کے اندر شفافت، لطافت، قوت، ہمت اللہ میں عطا فرما دے. تو یہ تصور کی مشق ہے کہ کچھ وقت مقرر کر کے تنہائی میں بیٹھ کر، یہاں تو ترغیب کے لیے ہم جمع ہوتے ہیں، تعلیم کے لیے. اصل ہماری جو اصلاح کے لیے ذکر کرنا ہے، ہم نے کچھ وقت نکال کر دل پر اس کی محنت کرنی ہے. تصور سے دل پر لفظ لکھیں اللہ، خوشنما رنگ جس کو جو اچھا لگے. اب تصور سے دل میں تکرار کریں اللہ 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 اللہ. یہ تکرار اتنی کرنی کہ جس کا نام لے رہے ہیں، جس کو پکار رہے ہیں، جس کو یاد کر رہے ہیں، اس کا دھیان خیال ہمارے دل و دماغ میں رگ رگ ریشے میں ایسے سما جائے کہ تنہائیوں میں بھی ایسے یاد رہے جو ہمیں اس کے حرام کاموں سے روک دے، اس کی ہر اطاعت پر ڈال دے. اب اس کی تھوڑی دیر مشق کر لیتے ہیں. آنکھیں بند کر کے دل کا تصور کریں کہ دل پر لفظ لکھیں تصور سے اللہ کیا لکھا ہوا تصور کر لیں جو رنگ جس کو اچھا لگے ہے. اب دل میں محبت سے تکرار کر لیں تھوڑی دیر کے لیے اللہ 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 یعنی اپنے ارادے کو ارادے کے ساتھ دل میں اللہ 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 تھوڑی دیر اس کی مشق کر لیں.
صلى الله عليه وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.